Terus akhir. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. گزشتہ منگل کو آپ کے خدمت میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی معروف کتاب تعلیم الدین کی ایک فصل میں دنیا کے دھوکے کا سامان ہونے کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی تھی اور اس سے بچنے کا طریقہ بیان کرنا شروع کیا گیا ہے. آج بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں بیان کرنی ہیں. اللہ جل شانہ اپنے کرم سے ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق. گزشتہ منگل کو یہ بتایا گیا تھا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. انسان دنیا سے دھوکہ کھا جاتا ہے. حالانکہ آخرت کے لحاظ سے دنیا بالکل بے حقیقت ہے اور ہمیں بھی یہ معلوم ہے. آخرت کے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی وہ قیمت نہیں ہے. بے قیمت ہے, مکھی مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. لیکن جانتے بوجھتے اس کے باوجود انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس سے دھوکہ یہ ہے کہ اس کو اہم سمجھ لیتا ہے, اس کو بڑا قیمتی سمجھ لیتا ہے اور اس کو بڑی اعلیٰ اور عمدہ چیز سمجھ لیتا ہے اور اس کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کی محبت کی وجہ سے اور اس کی طلب کی وجہ سے اس کے حاصل کرنے کے اندر مشغول ہونے کی وجہ سے آخرت کو بھول جاتا ہے. یہی دھوکا ہے, دنیا سے یہی دھوکا کھانا ہے. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان کو تین چیزیں دھوکا دیتی ہیں. ایک تو انسان کا نفس، یہ انسان کو بہت دھوکہ دیتا، کیونکہ یہ بھی طالب دنیا ہے، طالب مال ہے، طالب جاہ ہے، اس لیے یہ بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے. اور اس کا دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو، انسان کا نفس بہکاتا ہے، اور بہکا کر کے اس کو آخرت سے غافل کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ احکام کو بجا لانے میں انسان سے، انسان کو کوتاہی میں مبتلا کر دیتا ہے. اور دوسرا دھوکہ دینے والا شیطان، تو اس کی تو زندگی کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو دھوکے میں ڈالے، کیونکہ وہ انسان کا ازلی دشمن ہے اور ابدی دشمن ہے. لہذا وہ کبھی انسان کی خیر خواہی کے لیے اور اچھائی کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، جو کام بھی کرتا اس میں اس کا کوئی نہ کوئی مکر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی اپنی غرض ہوتی ہے. لہذا ظاہری طور پر بھی اگر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ اچھا کام بھی اپنے مطلب کے لیے کرتا ہے، اس میں بھی اس کا مکر اور دھوکہ شامل ہو سکتا. چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا، ان کا معمول تھا کہ روزانہ تہجد میں اٹھتے تھے، اور تہجد سے فارغ ہو کر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں. ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی آنکھ لگ گئی، تہجد میں بھی آنکھ نہ کھلی، فجر میں بھی ان کی آنکھ اتنی دیر سے کھلی کہ جب وہ وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے، تو جیسے ہی مسجد کے دروازے پہنچے امام نے نماز فجر کے اندر سلام پھیر دیا. اس طرح ان کی فجر کی جماعت بھی نکل گئی. جب فجر کی جماعت بھی نکل گئی تو ان کو بڑا غم ہوا کہ تہجد بھی فوت ہو گئی اور ساتھ میں فجر کی جماعت میں نکل گئی، تو بڑا ہی ان کو وہاں پہ غم ہوا اور بڑی انہوں نے آہیں کھینچی اور افسوس کیا کہ ہائے یہ کیا ہوا. خیر وہ اپنے گھر واپس چلے گئے. دن گزرا پھر رات آئی، معمول کے مطابق وہ سوئے، اور جس وقت وہ تہجد میں اٹھا کرتے تھے جب وہ وقت ہوا تو اچانک ان کے کمرے میں کوئی شخص آیا اور اس نے ان کو جھنجھوڑ کر بیدار کر اور ان کو جگا دیا. وہ جاگ تو گئے لیکن جاگتے ہی انہوں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑ دیا. لیکن اجنبی آدمی گھر کے اندر کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، اسے پکڑ لیا کہ بھائی تم کون ہو اور کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیونکہ دروازہ تو اندر سے بند تھا، دروازہ کھلا ہوتا تو دروازے سے آتا، دروازہ تو بند تھا اندر سے، پھر آیا کیسے. اس نے کہا جی بس میں ایسے ہی آ گیا تھا، آپ کا روزانہ کا معمول ہے اس وقت اٹھنے کا، تو کل آپ کی آنکھ لگ گئی تھی تو آپ اٹھ نہیں سکے، آپ کی تہجد بھی فوت ہوئی، فجر کی نماز کی جماعت بھی فوت ہو گئی، آپ کو بڑا افسوس ہوا تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں آپ کو اٹھا دوں تاکہ آپ کو پریشانی اور تکلیف نہ ہو. ہاں ٹھیک ہے تمہیں اٹھا تو دیا، لیکن تم آئے کیسے اور تم ہو کون، کیوں آئے؟ اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں. انہوں نے پھر اور ہاتھ مضبوط پکڑ لیا کہ اچھا وہ بڑی مشکل سے ہاتھ میں آیا ہوں. شیطان اور نیکی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے آگ اور پانی، کہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا، آگ ہوگی اس میں پانی ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی، پانی نہیں ہوگا آگ جلائیں گے تو آگ جل جائے گی، شیطان ہو تو اس کے ساتھ نیکی کیسے ہو سکتی ہے؟ شیطان ہو کر کے تہجد کے لیے اٹھائے، فجر کی سواد کے لیے اٹھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کیونکہ نہیں جی میں کیا تھا، مجھے آپ کا تو معمول ہے ہمیشہ سے آپ اسے اٹھا کرتے ہیں، کل آپ نہیں اٹھ سکے تو آپ کو میں اٹھانے آ گیا کہ تاکہ آج بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آنکھ لگی رہ جائے۔ کیونکہ نہیں اس میں بھی تیرا کوئی نہ کوئی مکر ہے، تو بڑا یار مکار آدمی ہے، دھوکے باز ہے، تیرا اس میں کوئی نہ کوئی تیری اس میں کوئی نہ کوئی چال ہے، چال بتا تیری کیا ہے، کیوں تو مجھے اٹھانے کے لیے آئے؟ اور دیکھ تیرا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں، اب تو میں چھوڑوں گا یا بتا، ورنہ تو میں بس تجھ کو چھوڑنے کا نہیں، بس تیرا قصہ ختم کروں گا۔ جب اس نے یقین کر لیا کہ یہ اب میری جان چھوٹنے کی نہیں ہے، تو پھر اس نے اپنا بھانڈا کھول دیا اور پیٹ کھول دیا اس نے، یعنی اپنی اصل بات بتلا، اور یہ کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے آپ پر محنت کر رہا تھا، اور وہ محنت یہ کر رہا تھا کہ کسی طرح آپ کی تہجد میں آنکھ نہ کھلے، کیونکہ تہجد پڑھ کے آپ آخرت کے بڑی نیکیاں کماتے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ وہ نیکیاں آپ کو نہ ملے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ سوئے رہیں، تہجد پڑھیں گے تو نیکیاں کمائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو محروم رہیں گے۔ تو بڑی مشکلوں سے مجھے کامیابی ہوئی کہ میں نے آپ کو رات کو سلائے رکھا، اور اتنی دیر میں آپ کی آنکھ کھلی کہ تہجد فوت ہو گئی، تو میں بڑا خوش ہوا کہ چلو برسوں کے بعد ایک قدم تو آگے بڑھا، اس کے بعد اگلا قدم فجر کی جماعت فوت کرانے کا ہوگا، پھر اس کے بعد تیسرا قدم فجر کی نماز قضا کرانے کا ہوگا، پھر چوتھا قدم فجر کی نماز چھڑانے کا ہوگا۔ تو ایک قدم تو آگے بڑھا، مجھے اپنی محنت ٹھکانے لگتی معلوم ہوئی، اور دوسرا قدم بھی میرا اٹھ گیا کہ آپ جب فجر کی جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسئلے پہنچے، جماعت بھی آپ کی نکل گئی، تو میری خوشی کو اتحاد لگی کہ برسوں کی محنت میری ٹھکانے لگی اور اپنا وہ رنگ آنے لگی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ آگے دو چار قدم اور میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اب تو محنت میری کارگر ہو رہی ہے۔ لیکن جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچے اور امام کے سلام کہنے کی آپ نے آواز سنی، اور اس پر جو آپ کے دل سے آنے نکلی وہ آسمان سے جا کر، اور اللہ پاک کو آپ کے اس غم کی اتنی قدر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت سے زیادہ تم کو ثواب عطا کر، جماعت سے نماز پڑھنے پر اتنا ثواب نہ ملتا جتنا کہ جماعت فوت ہونے پر غم کرنے کے نتیجے میں اور افسوس کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثواب عطا فرمایا۔ جب اتنا ثواب آپ کو مل گیا تو مجھے اپنے کی بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو جگانے میں فائدہ ہے، سلانے میں نقصان ہے۔ جنہیں کہ سو گئے اور ان کی جماعت نکل گئی تو یہ آہیں بھریں گے، اس آہوں پر ان کو ثواب زیادہ ملے گا، تو جگانے میں ثواب کم ملے گا، اس لیے میں آپ کو جگانے آیا کہ ان کو تو جگانے میں فائدہ ہے، سلانے میں نقصان ہے۔ کسی اور کو سلانا چاہیے کہ سو کر اٹھے تب بھی ایک آدمی نہ بھرے، اس لیے آپ کو میں اٹھانے کے لیے آیا تھا کہ اٹھ جائیے، تہجد پڑھ لیجیے تاکہ فجر کی جماعت اور فجر کی جماعت بھی جماعت فجر کی نماز بھی بعد جماعت پڑھ لیجیے۔ تب وہاں کے میں اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ شیطان ہو کر کے کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ اسے تیرا کوئی نہ کوئی مکر تیرا مکر نکل آیا، کہ اب بھی اپنے فائدے کے لیے آیا ہے، میرے واسطے تھوڑی آئے، میرے پاس نیکی مقصود نہیں ہے بلکہ اپنا فائدہ مقصود ہے، یہ دیکھ رہا ہے کس چیز میں نیکیاں کم ہیں، جماعت سے نماز پڑھوانے میں نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں یا جماعت چھڑوانے میں نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں؟ پہلے سمجھ رہا تھا کہ جماعت سے نماز چھڑواؤں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا میرا، مگر یہاں تو نیکیاں زیادہ مل گئی غم اور افسوس کرنے کی وجہ سے، اس لیے جگانے میں فائدہ محسوس کیا۔ تو حقیقت یہ کہ شیطان جو ہے نا، یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا دھوکے باز ہے، اور یہ بڑا مکار ہے، اور یہ بھی انسان کو قدم قدم پہ دھوکے دیتا ہے۔ اور انسان کو بہکانے اور بھٹکانے میں قصر نہیں چھوڑتا. دو واقعے مجھے وہ یاد ہیں شیطان کے عجیب. ایک واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت کسی سفر میں پیدل تشریف لے جا رہے تھے, چلتے چلتے ایک ایسا جنگل آیا کہ اس جنگل میں اس قدر گھنے درخت تھے کہ ان کے اندر جہاں سے راستہ جاتا تھا دھوپ کی روشنی نہیں آئی, سورج کی روشنی وہاں پہنچتی نہیں تھی, جس کی وجہ سے دوپہر میں بھی وہاں پر اندھیرا ہوتا تھا. شیخ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں پہنچا تو چاروں طرف اندھیرے اندھیرا تھا, حالانکہ دن کا دن نکلا ہوا تھا. میں ابھی حیران ہو رہا تھا کہ یہ جگہ کیسی ہے کہ یہاں روشنی کا نام و نشان نہیں, حالانکہ باہر سورج نکلا ہوا ہے دوپہر کا وقت ہے, تو یہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے رات. بس یہ سوچ رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک دم روشنی روشنی ہوئی, اچانک روشنی روشنی ہوئی. میں بڑا حیران ہوا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے, یہ روشنی کیسے یہاں پھیل گئی. ابھی سوچ بھی رہا تھا کہ اتنے میں اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا خدا بول رہا ہوں, اور یہ روشنی میری ہے, اور تم نے میری اتنی عبادت کی اتنی عبادت کی کہ میں تم سے راضی ہوئی, اور آج کے بعد سے میں تم سے کہتا ہوں کہ بس تم آرام کرو, اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تم نے بہت محنت کر لی ہے اور بڑی مشقتیں اٹھا دی ہیں, رات کو جھاگ جھاگ کر کے ہمیں راضی کر لیا ہے, اب ہم تم سے راضی ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوشیار ہوئے, کہا کہ یہ کون بول رہا ہے جو فرض نماز بھی معاف کی جا رہی ہے اور عبادت سے بھی چھٹی مل رہی ہے, یہ ہو نہ ہو شیطانی. فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھی, جیسے اعوذ باللہ پڑھی تو اعوذ باللہ پڑھنے شیطان بھاگتا ہے, اس لیے فوراً شیطان وہاں سے نکل کر بھاگا اور یہ کہتا ہوا بھاگا کہ عبدالقادر یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں تم سے پہلے میں 70 عابدوں کو اسی طرح بہکا چکا ہوں جیسے میں نے تم کو بہکانے کی کوشش کی, اور وہ کہیں کا نہ چھوڑا. محض تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. حضرت سمجھے فرمایا تم بک جاتے جاتے یہ بات کر رہا ہے, تو یوں کہہ رہا ہے کہ مجھ کو میرے علم نے بچا لیا, میرا علم کیا مجھے بچائے گا, اللہ نے اپنے فضل سے مجھ کو بچایا. اس لیے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں کیسے تیرے اس مقام سے بچتا, تیرے علم نے مجھ کو تو بچایا نہیں, مجھے میرا علم کیا بچاتا. شیطان تو معلوم الملائکہ تھا نا, سارے فرشتوں کا استاد مانا جاتا تھا, جب یہ آسمانوں پر رہتا تھا, لیکن اس کے علم نے تو اس کو گمراہ ہونے سے اور کافر ہونے سے نہیں بچایا. حضرت نے فرمایا مجھے میرا علم کیا بچایا, میں اللہ نے اپنے فضل سے بچایا. حقیقت یہ کہ اللہ نے اپنے فضل سے بچایا نہیں, علم کیا بچاتا ہے, علم کیا رہنمائی کرتا ہے, اللہ کا فضل شروع ہوتا ہے تو آدمی کو صحیح راہ ملتی ہے. اور اس نے کہا کہ آپ نے پہلے جتنے 70 عابدوں کو بہکایا, وہ جب یہاں پر آئے میں نے ان کے ساتھ یہی مکر کیا, وہ سمجھے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی بول رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اور اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمارا نماز روزہ معاف کر دیا, لہٰذا وہ اپنے بستر کھول کر لیٹ گئے اور نماز روزے سے غافل ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل ہو گئے. تو یہ شیطان ان کو دھوکہ دے دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی اس کے مکر سے, ایسے نفس کے قید اور مکر سے بجز اللہ کے فضل کے نہیں بچ سکتا. اللہ تعالیٰ کا اس سے فضل ہوتا ہے تو نفس و شیطان کی مکاریوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے، ورنہ تو ان کے مکاریوں سے انسان دو چار ہوتا رہتا ہے. دوسرا واقعہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی طور پہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں شیطان ملا اور شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو معلوم ہے کہ شیطان ہوں، ساری دنیا مجھ پہ لعنت بھیجتی، جب اللہ پاک نے مجھ پہ لعنت کر دی تو کون مجھے چھوڑے گا، ساری مخلوق مجھے برا برا کہتی ہے، ہر برائی میری طرف منسوخ کرتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، کفر کیا ہے، لیکن حضرت میری آپ سے درخواست ہے کہ ہوں تو میں اللہ کی مخلوق اور اس کا ایک بندہ، تو آپ جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں تو میری یہ درخواست پیش کر دیجیے کہ یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری توبہ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، میری توبہ قبول ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، میں بڑا خفی ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بنی آدم کو بہکانے میں اور خود بھی نافرمانی کرنے میں، لہذا میں آپ کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میری بھی کوئی توبہ ہو تو میں بھی کر لوں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو بڑے خوش ہوئے کہ بھئی یہ شیطان اگر توبہ کر لے اور یہ شیطانی سے باز آ جائے تو بڑی مخلوق جو ہے ان کی شر سے محفوظ ہو جائے، نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے شیطان بھی دوبارہ ہدایت پر آ جائے. شیطانی سے توبہ کر کے اور مسلمان ہو جائے تو فرما بردار ہو جائے، اس سے اچھی بات کیا ہے، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر لے، میں تیری سفارش بھی کروں گا. سنا گیا موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، جو بتر کرنا تھا کیا پروردگار آپ کا علیم و خبیر ہے، آپ کو معلوم ہے کہ شیطان مجھے راستے میں ملا تھا اور اس نے یہ باتیں کہیں کہ اللہ میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آخر وہ بھی آپ کا ایک بندہ ہے، آپ کی مخلوق ہے، جس پر آپ اور کافروں کو معاف کر دیتے ہیں اور مشرکوں کو ان کے توبہ کرنے پہ درگزر فرما دیتے ہیں کہ اللہ اس شیطان کو بھی آپ معاف کر دیجیے، وہ بھی آپ کو توبہ دلنا چاہتا ہے، آپ کی بارگاہ میں قائم ہونا چاہتا ہے، آپ اس کی توبہ قبول فرما دیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ جس طرح ہم اور اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں شیطان کی بھی توبہ قبول کر لیں گے، ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس طرح ہماری کوئی عداوت نہیں ہے، وہ اگر ہمارا کہنا مانے تو ہم تو جیسے اوروں کی توبہ قبول کرتے ہیں اس کی قبول کر لیں گے. ہم نے اس کو ایک حکم دیا تھا، وہ حکم یہ دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیں، ابا وستقبر وقع میں جو کافی اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا، تو وہ ہمارا حکم تو اپنی باقی ہے، اگر یہ آدم علیہ السلام اب دنیا میں باقی تھے لیکن فلاں جگہ ان کی قبر باقی ہے، تو شکل سے کہو کہ ہمارا حکم مانے اور انہیں قبر پہ جا کے سجدہ کر لے، ہم اس سے توبہ قبول کر لیں. موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہو، کام بن گیا، کام بن گیا، شیطان کا بھی کام بن گیا، اللہ پاک نے بڑی مہربانی فرمائی، انہوں نے اسے کرتوت تو ایسے ہیں کہ شاید وہ اللہ کے رحمت کا مستحق نہ ہو. اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، رحیم الرحمٰ ہے، کریم القرآمہ ہے، انہوں نے شیطان کے لیے بھی توبہ کا راستہ کھول دیا ہے، تو بہت خوش ہوئے کہ میں جاؤں گا تو شیطان کو بتاؤں گی تو تم جلدی سے توبہ کر اور جلدی سے حکم مان اور گناہوں سے پاک ہو. جب واپس آیا تو شیطان ملا حضرت دیکھ رہے ہو نا، ارے وہ خوش ہوتا مبارک مبارک، وہ تیرا بھی کام بن گیا، ارے کیا کام بن گیا، اللہ تعالیٰ تیری بھی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور کیا صحیح تھا. کس طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کہا تھا شیطان سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لے، تو تم نے سجدہ نہیں کیا، شیطان بنے اور مردود ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے میرا یہ حکم تو ابھی باقی ہے، اور ابھی یہ کہ آدم علیہ السلام تو ہے نہیں، ان کی خبر موجود ہے، صرف خبر کو سجدہ کر لے، اس طرح ہمارے حکم کی تعمیل کر لے، ہم تیرے توبہ کو تیرے توبہ قبول کر لیں. تو سن کر شیطان نے کہا کہ जब जिंदगी में श्रद्धा नहीं है तो आप खबर को श्रद्धा करके क्या करूंगा। वही तकबूर का खन्नास जैसा था वैसे का वैसे ही था, नाफरमानी जैसी की थी वैसी की वैसी बाकी थी। वो कहते ना कुत्ते की दुम अगर 100 साल तक किसी नलकी में डाली जाए निकालेंगे तो टेढ़ी हो जाएगी, फिर वो ऐसी गोल हो जाएगी। कहते हैं वही उसका दिमाग। फिर 100 साल के बाद भी जब उससे कहा कि चल भाई दादा वाले सलाम नहीं है तो उनके मजार को सज्दा कर ले, वहां भी इनकार करते हैं, साथ इनकार करते हैं। तो जिंदगी में सज्दा नहीं किया तो आप खबर को सज्दा करके क्या करूंगा। हासिल था कि मैं आपका वो नहीं मानता क्या आदमी से, या तौबा करनी नहीं थी तो माफी हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद उसने बड़ी अजीब बात की, वो है याद रखने की। इसके बाद उसने कहा कि हजरत बात यह है कि मुझे तो कोई आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरी दरख्वास्त को सुनेंगे और सुनकर के अल्लाह ताला की बारगाह पेश करेंगे, इसलिए कि मैं ऐसा मलून और मरदूद आदमी हूँ और सारी दुनिया मुझे लाने भेजती है, तो मेरी कौन सुने और कौन अल्लाह ताला की बारगाह तक मेरी बात पहुँचाए। आप पहले शख्स हैं कि जिन्होंने मेरी बात को बड़ी तवज्जो के साथ सुना और फिर बड़े एहतमाम के साथ मेरी दरख्वास्त को पेश किया और मेरी सिफारिश भी अल्लाह ताला की बारगाह में आपने की। तो ये हजरत आपका मुझ पर ऐसा, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि आप इतना मेरे साथ हमदर्दी का मामला करवाएंगे, मगर आपने खिलाफ तवक्को बहुत ही ज़्यादा इखलास के साथ मेरी हमदर्दी में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो हजरत हर जजा और एहसान ही लल एहसान, एहसान के बदले एहसान नहीं होता। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप आपके एहसान के बदले में मैं भी आपके साथ कोई एहसान का मामला करूँ। लेकिन हजरत आप जानते हैं मैं तो शैतान हूँ, शैतान के पास सिवाय शैतानी के और क्या होता है। अब कोई नेगी तो है नहीं जो मैं आपके साथ वो नेगी कर दूँ और उससे मैं आपके एहसान का बदला अदा कर दूँ। अब कितना कर सकता हूँ कि मैं अपना कोई राज आपको बदला कर, बस वो मेरा अपना राज आपको बयान करना, बस यही एक मेरे साथ मेरा आपके साथ सलूक हो सकता है और आपके एहसान में कुछ बदला हो सकता है। इसके बाद उसने कहा कि हजरत बात यह है कि आप अपने उम्मत को मेरे इस प्रोग्राम से आगाह कर दें कि 3 मौके ऐसे होते हैं जब इंसान को मैं पूरी तरह अपने काबू में ले करके इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश करता हूँ। 3 मौके ऐसे होते हैं कि जहाँ इंसान को मैं अपनी गिरफ्त में लेकर के अपने काबू में लेकर के उसको जिस तरह चाहता हूँ इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। आप उनको खबरदार करते हैं कि जब किसी के जिंदगी में ऐसा मौका आए तो होशियार हो जाए और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। मैं तो अपना काम करूँगा, बस मैं अपना राज बता करके अपने आप को नाकामी का रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी उम्मतियों को बता दें कि वो उस मौके पर होशियार रहें और मेरे दांव और मकर से महफूज रहें। मैं ये कर सकता बता रही थे 3 मौके कौन से होते हैं। उसने एक तो जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो मैं वहां मौजूद हूँ और मैं उसके खून के साथ उसके रगों के अंदर दौड़ता हूँ और उसके गुस्से को तेज करने की भरपूर कोशिश करता हूँ, यहाँ तक कि जब गुस्से से वो बेकाबू हो जाता है फिर जो चाहता हूँ करा देता हूँ। कतल कराने का मौका होता है कतल करवा लेता हूँ, गाली दिलवाने का मौका होता है गाली दिलवा लेता हूँ, मारपीट का मौका होता है मारपीट करवा लेता हूँ, मियाँ बीवी में जुदाई कराने का मौका होता है तलाक दिलवा देता हूँ। बस इंसान जब गुस्से बेकाबू हो जाता है तो 100% मेरा काबू में होता है और मैं अपने काबू में पा करके काबू में ले करके जिस तरह चाहता हूँ उसे इस्तेमाल करता हूँ। लिहाजा आप उनको बता दें कि जब गुस्सा आए तो गुस्से के अंदर वो होशियार रहे और बेकाबू ना हो। अगर गुस्से के मौके पर वो दक से काम लेंगे, तहम्मुल बुर्दबारी से काम लेंगे तो फिर मेरा मिशन नाकाम हो जाएगा, मेरी कोशिश और ये मेरा कीमती मौका जो मेरे हाथ से निकल जाएगा ورنہ تو میرے ہاتھ میں ہوں گے، پھر میں جس گناہ سے چاہوں گا ان کو مبتلا کر کے تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنے بڑے اہم راز کو ظاہر کیا. غصے کے موقع پر شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے اس کے غصے کو تیز سے تیز تر کرتا رہتا ہے، اور جب زیادہ غصہ آدمی کو آ جاتا ہے پھر یہ سب سارے گناہ انسان سرزد ہوتے ہیں. کوئی کسی کو جان سے مار دیتا ہے، کوئی کسی کو گالی بک دیتا ہے، کوئی کسی کا تعزیر کر لیتا ہے، کوئی کسی کو مار پیٹ دیتا ہے، اس کو کچھ کرتا ہے، بدگمانی کروا دیتا ہے، تعلقات خراب کرا دیتا ہے، اور قدر و غارت گری کا بازار گرم کر دیتا ہے. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. غصہ اس لیے ہرانے کے غصے کے ذریعے بہت سارے آدمی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. غصے کا علاج ہے محبت دوباری، کہ آدمی حلم و بردباری کو اپنائے، غصے کے موقع پر غصہ نہ کرے، بعد میں جو اس کے لیے مناسب کاروائی کرنی ہو وہ کرے، لیکن غصے کے موقع پر غصے کو قابو میں رکھے، بے قابو نہ ہونے کا. اس کے بعد پوچھا کہ دوسرا موقع کون سا ہے؟ کہ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب کوئی طالب علم علم دین پڑھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوتا ہے، یا جہاد کے اندر جہاد میں شرکت کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں، تو قدم قدم پر اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہوں کہ دیکھ تو شہید ہو گیا، تیرے بچوں کیا ہوگا، تیری بیوی کیا ہوگا، تیرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا کون خیال کرے گا، تیرے ماں باپ تجھے روئیں گے، تیرے بہن بھائی تجھے یاد کریں گے، اور میں کبھی کسی کو یاد دلاتا ہوں، کبھی کسی چیز کو یاد دلاتا ہوں، کبھی کم مال روپیہ پیسے یاد دلاتا ہوں، اس طرح سے کوشش کرتا ہوں کسی طرح وہ جہاد میں جانے نہ پائے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جانے نہ پائے. اگر جہاد میں شریک ہو گیا یا علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا تو میرا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کسی طرح وہ جہاد میں جانے نہ پائے اور جہاد میں حصہ نہ لینے پائے. لہٰذا ایسے موقع پر آپ ان کو یعنی اپنی امتیوں کو بتا دینا کہ جب ایسا موقع ہو تو بس سمجھ لو میں تو وہاں موجود رہوں گا، وہ کسی طرح اور جس طرح بھی ممکن ہو میرے مقصد سے بچے اور جس راہ سے نکلے اللہ کی رضا کے لیے اس کو پورا کریں. پورا کریں گے تو میرا مشن فیل ہو جائے گا، میری کوشش بیکار ہو جائے گی، اور اگر واپس آ گئے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا مقصد حاصل ہو جائے. تو یہ بھی بھائی ہر آدمی اس کو محسوس کرتا ہے، خدمات پڑھنے جا رہا ہے، تبلیغ کے لیے جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، تعلیم کے لیے جا رہا ہے، کسی بھی کار خیر کے لیے جاتا ہے تو طرح طرح کی نفس و شیطان کی طرف سے رکاوٹیں پیش آتی ہیں. جو ان رکاوٹوں کی وجہ سے رک جاتا ہے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو ان کو نظر میں نہیں لاتا، خاطر میں نہیں لاتا اور کام کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور کام کو انجام دے لیتا ہے، شیطان ناکام ہو جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. پھر فرمایا تیسرا موقع کون سا ہے؟ تیسرا موقع یہ ہے کہ جب کسی تنہائی میں ایک نامیرا مرد اور نامیرا عورت جمع ہوتے ہیں تو تیسرا میں وہاں پہ اٹھتا ہوں، اور پھر میں وہاں کوشش کرتا ہوں کہ دونوں کے دل میں برائی کا خیال ڈالوں، تو کسی نہ کسی طرح ان کو جزوی طور پر یا کلی طور پر معاشرت کے اندر مبتلا کروں. میری پوری پوری کوشش ہوگی. لہذا ایسے موقع پر اپنی امتوں کو بتا دیں کہ وہ ہوشیار رہیں، اگر تو حلبت میں جمع نہ ہو، اگر جمع ہو جائے تو پھر ہوشیار رہیں، میں تو وہاں پر موجود ہوں گا اور اپنا کام پورا پورا کروں گا، بچ گئے تو ان کی کمال، نہ بچے تو میرا کمال. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ موقع بھی ایسا ہے کہ انسان کے دل میں طرح طرح کے شیطان اور نفس کی طرف سے وسوسے آتے ہیں اور آدمی کو گناہ میں مبتلا کرنے کے وار کیے جاتے ہیں. تو تین باتیں اس نے بتائیں کہ حضرت یہ میرے خاص خاص موقع ہیں جہاں میں انسان سے گناہ کرواتا ہوں، لہٰذا وہ اپنا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ نے مجھ کو بتا دینا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تو ہوتے ہوتے یہ ان کی اس کے راز کی باتیں ہم تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فیض اللہ تعالیٰ کرم ہے. اب ان تین موقعوں سے ان تین موقعوں پر شیطان سے ہوشیار رہنا یہ ہے بس خوبی کی بات. سن تو دیا, سننے کے بعد ان موقعوں پر ہوشیار رہنا, یہ ہے کمال کی بات. اور مبتلا معذر ہو جانا یہ ہے ناکامی. تو نہ میں عرض کر رہا کہ دوسری چیز شیطان ہے, کہ شیطان سے یہ بھی بہت بڑا مکار ہے اور یہ بھی انسان کو بہتانے کے لیے ٹیڑھی چوٹی کا زور لگاتا ہے, کوئی موقع خالی نہیں چھوڑتا ہے. یہ ہمارا خیر خواہ نہیں, جب اللہ پاک نے خود ہمارا دشمن کہہ دیا تو بس پھر اس سے بڑھ کر پکی بات کون کس کی ہو سکتی ہے. تو بس یہ تو ہمارا پکا دشمن ہے, جب دشمن ہے تو دشمن تو کوئی دشمنی کرے گا, چاہے دوستی کے انداز میں دشمنی کرے اور چاہے دشمنی کے انداز میں دشمنی دکھائے, دشمن تو دشمن ہے. لہٰذا اس سے تو بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. تو تیسری چیز ہے دنیا, جسے دار الغرور کہتے ہیں, کہ دنیا جو ہے دار الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے یہ. کہ دنیا بذات خود تو کچھ نہیں ہے, لیکن اس سے بھی انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے. اور انسان کسی کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ جاتا ہے, اور سب کچھ سمجھ کر بیٹھنے کے بعد بس کر آخرت کو بھلا دیتا ہے, اور اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے, اس کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے, اس کی نافرمانی پہ کمر رکھ لیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بس انسان دنیا کھا کر کے دنیا کا بھی نہیں رہتا, اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے. نہ خدائی ملا, نہ وسالے تھا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دنیا جو ہے دھوئے کا سامان ہے, آج ہمارے پاس ہے, کل ہمارے پاس نہیں ہے, کل ہمارے پاس ہے, پرسوں ہمارے پاس نہیں ہے. اس پر ایک عجیب واقعہ یاد آنا چاہیے. یہ اخلاق کے حضرت انگیز کارنامے کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے, وہ اپنا یہ واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مطلب وہ مکہ مکرمہ کے اندر تھے, اور ان پر فاقہ اور تنگی کا زمانہ گزر رہا تھا. ایک دن دوپہر میں وہ اپنے گھر کے اندر تھے اور شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی کھانے کے لیے, تو بیچارے بھوک سے بیتاب ہو کر کے گھر سے باہر نکلے. جب گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ گھر کے باہر راستے کے بیچوں بیچ ایک بہت خوبصورت تھیلی پڑی ہوئی تھی. یہ گئے, اس کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اندر گھر میں لیا. جب اسے کھولا تو اس کے اندر سچے موتیوں کا بہت ہی خوبصورت ہار, کبھی زندگی میں ایسا خوبصورت ہار انہوں نے دیکھا نہیں. بڑے حیران ہوئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ کسی آدمی کی تھیلی گر گئی ہے, اور وہ بیچارہ پریشان ہوگا. تو خیر یہ اندر تھے کہ اتنے میں انہوں نے ایک اعلان سنا, کوئی بڑے میں اعلان کر رہے تھے کہ 500 دینار اس شخص کے لیے حلال ہے جو فلا فلا علامت والی تھیلی مجھے دے. یعنی وہ یہ اعلان کر رہا تھا کہ میری تھیلی گم ہو گئی, جس میں میرا ایک ہار ہے, اور جس کو ملی ہے وہ دے دے, اور یہ 500 دینار میں اس کو انعام کے طور پہ دیتا ہوں. 500 دینار کوئی معمولی ہے, ایک دینار سونے کا ہوتا ہے, جس کا وزن 4.5 ماشا کے لگ بھگ ہوتا ہے. 4.5 ماشا کا سکہ ہے دینار, وہ 500 دینار. تو اس کی ہار کتنا قیمتی ہوگا جب 500 دینار خالی اس کے دینے والے کو وہ بطور انعام کے دے رہے ہیں. تو جب میں نے اعلان سنا تو میں باہر گیا, اور جا کر کے میں نے اس بڑے میاں سے ملاقات کی, اور ان سے ان کی تھیلی کی ساری علامتیں اور نشانیاں پوچھی. انہوں نے ٹھیک ٹھیک سب بتلا دی. میں ان کو اندر لے گیا, اور اندر لے جا کر کے میں نے وہ تھیلی ان کے سامنے رکھی. بہت ہی خوش ہوئے, اور پھر وہ مجھے 500 دینار دے رہے. پہلے تو میں نے لے لی, اس لیے کہ میں خود بڑی حالت اضطراب میں تھا, بھوک سے میری حالت بڑی نٹھال ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا کہ چلو بھائی میں حالت اضطراب میں ہوں, ایسی صورت میں تو ویسے بھی مانگنا بھی حلال ہو جاتا ہے, مردار بھی پکتے زور کھانا جائز ہو جاتا ہے, چلو یہ میں پیسے لے لیتا ہوں. لیکن تھوڑی دیر میں پھر میرے زمین نے گوارا تھا کیا کہ میں یہ 500 درہم تھیلی کی عوض میں لوں. میرے ضمیر میں گوارا ہے मैं तो वहीं बैठे बैठे बड़े में लगा कि भाई ये पापा देहा अपने वापस है। तुमने बहुत इतराब किया, बहुत इतराब किया कि नहीं तुम रख लो, मैं खुशी से तुमको दे रहा हूँ। लेकिन मेरे जमीन ने गवारा न किया कि मैं ठेली की अवध में ये पैसे दो, और किसी में कोई शक नहीं कि ठेली के किसी को गुमशुदा चीज हमें मिल जाए तो उसके बदले में किसी से पैसे लेना जाएगा नहीं। तो खैर मैंने पैसे भी वापस कर दिए और ठेली भी वापस कर दी, वो चले गए। मेरा जो वक्त था बारह जैसे कैसे वो कट गया। खैर अल्लाह पाक ने मुझे एक समंदरी सफर अल्लाह ताला ने मुझको कराया। तो हम लोग दरिया सफर में रवाना हुए, वो किश्ती जो है भंवर में जाकर के फंस गई और वो डूब गई और तख्ते उसके टूट गए, सारे किश्ती के सवार टूट गए, बस मैं बाकी बचा। मुझे भी एक तख्ता मिल गया तो मैं उसके ऊपर बैठ गया, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जान बच गई। जब मैं तख्ते के ऊपर तख्ते के ऊपर बैठा तो वो तख्ता मालूम नहीं किधर दे गया मुझे। मैं तो उसी के रहम करम पे था, जहाँ भी वो जाए मैं वहाँ जाऊँ, ना मुझे किश्ती चलानी आए ना मुझे कुछ पता कि मैं कहाँ जा रहा। हफ्तों वो चलता रहा तख्ता ले जा मुझे लेकर चलता रहा, चलते चलते एक जजीरे में जाकर के ठहर गया। मैं तख्ते से उतर कर जजीरे में गया, दो मुसलमानों का जजीरा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई मुसलमानों में तो पहुँचा। जाकर मैं एक मस्जिद में ठहर गया और मुझे किराद बहुत अच्छी आती थी। जब मैंने मस्जिद में कुरान शरीफ की तिलावत शुरू की तो कुछ लोगों ने मेरी किराद सुनी तो वो मेरे गर्वीदा हो गए और उन्होंने कहा जी आप तो खाली साहब है, हमने कुरान शरीफ पढ़ाई। और तीसरी डेट तमाम जजीरे वाले मेरे पास कुरान शरीफ सीखने आने शुरू हुए और दार तजवीद खुल गया वहाँ पर, और सब मुझसे तजवीद से कुरान शरीफ सीखने लगे। फिर मुझे वहाँ के बोझिला कुरान शरीफ मिला और बड़ा उसके औरात बड़े पुराने हो गए थे, वो मैंने देखा तो उसको देख करके लोग कहने लगे ऐसा लगता है कि आपको तो लिखना भी आता है। मेरा हाँ मुझे लिखना पढ़ना भी आता है, मुझे बच्चों पर आप हमें लिखना भी सिखा दीजिए। सुना जा वो मैंने उनको पढ़ाना भी लिखना भी शुरू कर, लिखना लिखाई भी मैंने उनको सिखानी शुरू कर दी। और लोगों ने मेरी बहुत ही माली मदद भी की, जैसे मैंने उनको पढ़ाया ऐसे उन्होंने मेरे खूब माली मदद की। खासतौर से मैंने उनको लिखना शुरू कर लिखना सिखाना शुरू किया तो उन्होंने बड़ी मेरी माली मदद में अच्छा खासा मालदार। इस तरह से सारा जजीरा जो है वो मेरा शागिर्द बन गया, मैं उनका उस्ताद हो गया और रात दिन पढ़ने में पढ़ाने में मेरा वक्त गुजरने लगा। कुछ दिन गुजरे थे अचानक जनाब उन्होंने ये कहा कि नहीं हम आपकी शादी भी करें। मैंने बहुत मजा किया भाई मैं यहाँ शादी करने आया, मैं तो ऐसे ही क्या कहते हैं जान बचा कर यहाँ आया हूँ, अल्लाह के फजल से मेरी जान बच गई, मुझे अपने घर जाना है, मैं यहाँ पर शादी करने आया हूँ। नहीं साहब आप तो आपकी शादी करेंगे, एक औरत है यहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत है और हम उससे आपकी शादी करेंगे। आपने कहा जनाब वो मैं करता क्या ना करता मेरी चली नहीं, आखिर उन्होंने मेरी शादी कर दी, मेरा निकाह भी हो गया। निकाह के बाद जब वो मेरी बीवी रुख्सत होकर मेरे पास आई और मैं उसके पास गया तो मेरी हैरानी की इंतहा रही कि वो हार जो मैंने बड़े मियाँ के आवाज किया था वो मेरी बीवी के गले में पड़ा। मैं हक्का मौका नहीं वो एक तो ये किया था, ये हार जो मुझे वहाँ मिला था कि मेरी बीवी के गले में कहाँ से आया कैसे आया, और वो इतना खूबसूरत था कि उसी को देखता रहा और इसी तो माजी को मैं सोचता रहा। रात भर इसी देखने में गुजर गई, मैंने दुल्हन को नहीं देखा कि दुल्हन बेचारी कैसी है कैसी नहीं है, उसे क्या हक है, वो तो मुझे याद ही नहीं आया, मैं तो हार ही देखता रहा सुबह तक। अब जो सवेर हुई मैं नमाज पढ़ने गया तो लोगों ने कहा कि हजरत आपने तो दुल्हन का दिल तोड़ दिया, आपने तो दुल्हन का दिल तोड़ दिया, क्यों भाई क्या बात है। हाँ सुना आप तो भाई राम देखते हार ही देखते रहे दुल्हन को देखा ही नहीं, सही मेरे साथ ऐसे पेश आया नहीं क्या करता, वाकई अच्छी नहीं मेरे साथ। और फिर मैंने अपना सारा कसर सुनाया कि जिस तरीके से ये हाल चले मेरे पास आ चुका है। और फिर एक बड़े में आए और उन्होंने मुझे 500 दिनार के बदले में इनाम देना चाहे, मैंने इनाम भी न लिया, फिर ये हार मैंने उनको वापस दे। ये सुनकर तो वो चल पड़े और पर हवा कहने लगे। मैंने कहा पकाए कि मरहबा कह रहे हो भाई, कहते असल में वो बड़े मियाँ जो थे वो इस लड़की के बाप थे और जब से वो आपसे हार लेकर के आए थे वो आपकी बहुत तारीफ करते थे कि वो एक ही आदमी मुझे जिंदगी में मिलाया हमारा दार दिया नजारा। ऐसा आदमी मेरी जिंदगी में नहीं देगा। और गुणों को आप इतनी तारीफ करते थे, ये कहते हैं कि खुदा करे वो दोबारा मिल जाए तो मैं अपने बेटे के निकाह उससे करता हूँ। तो हम इसलिए खुशी मना रहे हैं कि उनकी तमन्ना पूरी हो गई, कि जिससे वो अलग कराना चाहते थे वही है यहाँ, तो तुम्हारा उससे निकाह हो। ये सुनकर मैं भी हैरान रह गया, आपकी कुदरत के इस तरह से मुझे यहाँ पहुँचाया गया। पहुँचाने के बाद क्या मेरे लिए जरिया वसीला बना, और इस तरीके से मेरा उसके साथ निकाह हुआ। जो हाथ मैंने वापस किया था बवाद से मेरे लिए, वो हाथ फिर मेरे पास वापस आ चुका। कहते फिर मैं अच्छे रात तक उस अपनी बीवी के साथ रहा, उससे मेरे दो बच्चे पैदा हुए। दो बच्चों के पैदा हो जाने के बाद फिर मेरी बीवी का इंतकाल, उस बीवी का इंतकाल हो गया। और फिर वो हाथ जो मेरी बीवी की मिल्कियत में था, इससे पहले उनके वालिद की मिल्कियत में था, उन्होंने अपनी बेटी को जहेज में दिया। जहेज में देने के बाद फिर मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, फिर वो हाथ दोबारा मेरे और मेरे दो बेटों की मिल्कियत में वापस आया। कहते इसके बाद फिर मेरे दोनों बच्चों को भी एक ही बात दी गई, इंतकाल होंगे। आखिर मैं ही उस हार का मालिक बना। फिर मुझे एक जरूरत पेश आई तो मैं मुझे बेचना पड़ गया। तो 1,00,000 दीनार में मैंने उसको फरोख्त किया। उस जमाने में 1,00,000 दीनार में मैंने उसको फरोख्त किया, और अब भी उसके बचे हुए पैसे मेरे पास मौजूद हैं जिससे मेरा गुजारा हो। तो बड़े मियाँ के पास वो हार आया, फिर उसके बाद वहाँ से इनके पास आया, इनके पास से फिर उसने अपनी बेटी को जहेज में दिया, फिर जहेज उसके इंतकाल के बाद फिर दोबारा इनके पास आ गया, इनके पास से भी फिर जना वो किसी और के पास चला गया, और जना वाले पैसे लिखा है कि देखो इसमें कितनी बड़ी इबरत है। ये दुनिया किसी के तो नाम है ना, सोना चांदी रुपया पैसा माल दौलत, वो किस तरीके से कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है, आखिर इंसान के पास है चले ही जाता। तो ये कोई दिल लगाने की चीज़ है? दिल लगाने की रात तो बस अल्लाह ताला दिल नशा में चाहिए, बस दिल लगाए तो अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला के साथ लगाया। अल्लाह ने एक दिल बनाया, वो एक के लिए बनाया। मतलब ये दुनिया तो देखो ऐसे आती है, इस तरह चली जाए। तो जिससे आदमी दिल लगाता है दुनिया, जो आदमी दुनिया का दिल लगाता है, दुनिया का तो हाल ये है कि आज ये कर लेंगे। दो बातों में से एक बात यकीनी है, या तो इंसान की जिंदगी में वो दुनिया चली जाएगी, और नहीं इंसान दुनिया को छोड़ दे। तो जो चीज छोड़ के जाना है उससे इंसान को क्या दिल लगा है? हाँ, मजदूर साहब फरमाते हैं तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजर तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यहाँ हर खुशी है मुबद्दल बसद गम, यहाँ हर खुशी है मुबद्दल बसद गम, जहाँ शादियाँ थी वही अब है मातम, तेजाती में है ये हरदम तगैयुर, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, वो जीनत निराली वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे उसने जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये दुनिया पे धोखे का सामान جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا تو بدمستیوں میں جوانی گوائے، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا تو بدمستیوں میں جوانی گوائی، جو اب مغلتوں میں بڑھاپا گوایا تو بس یوں سمجھ زندگانی گوائی، تو زندگی ختم ہو جائے۔ اس لیے دھوکے سے آدمی دنیا سے آدمی دھوکہ نہ۔ اس کے بعد میں نے گزشتہ منگل کو یاد کیا تھا کہ دھوکے سے بچنے کا علاج، تو اس میں سے ایک بات کرتی تھی کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کسی اللہ والے کی خدمت و صحبت میں رہے، بلکہ یہ جتنے بھی باطن کے فضائل اور رضائل ہیں، فضائل کے حاصل کرنے کے لیے، رضائل کے ازالے یا ہمالے کے لیے کسی نہ کسی رب رضانما کا ہاتھ سر پہ ہونا ضروری ہے۔ جب تک اس کو اپنا حال بتا کر کے اس کے مشورے پر عمل نہیں کرے گا، تو عادت اللہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر نہ فضائل پیدا ہوتے ہیں نہ رضائل دور ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ من جانب اللہ یہی مقدر ہے اور یہی چلتا رہے گا۔ جو اس طریقے سے چلیں گے ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا، جو اس سے ہٹ کر چلیں گے ممکن ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، عادت اللہ یہ ہے کہ اس طرح عموماً فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اصل الاصول تو یہی ہے کہ بس کسی اللہ والے کے ساتھ آدمی کا تعلق اخلاص والا ہو، صدق والا ہو، صدق و اخلاص سے اس کے ساتھ جڑے، اور صدق و اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو اپنا حال بتا کر جو وہ مشورہ دے اس کے اوپر پوری طرح عمل کرے۔ بات مخلص ہے، ہوتے ہیں سب بزرگوں کے پاس، لیکن ہدایت پر اور تعلیم پر عمل کرنے والے اور بھی کم ہیں، اور بھی کم ہوتے ہیں۔ حال تو بتا دیا، مشورہ تو لے لیا، اور عمل اپنی خواہش کے اوپر کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اطلاع بھی ہو اتباع بھی ہو۔ دو رکن اطلاع کے جو حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے کہ اپنے خصوصی حال سے باخبر بھی کرے، اور باخبر کرنے کے بعد جو کچھ تعلیم دی جائے اس کے اوپر دل و جان سے عمل بھی کرے۔ عمل کرے گا جی بھی تو فائدہ ہوگا، مگر عمل کیسے فائدہ ہوگا؟ تمہارا ایک تو یہ کہ اللہ والے سے مخلصانہ اور تابے داری کا تعلق ہو، اور دوسری بات حضرت تھانے رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صبح شام تک اپنے ہر عمل کا جائزہ لیتا رہے، اور جائزہ لے کر کے یہ دیکھتا رہے کہ میرا طرز عمل، میرا قول، میرا فعل، میرا انداز شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو عمل اس کا شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، بزرگان دین کے ہدایات کے مطابق ہو، شکر ادا کرے، اور جو ان سے ہٹ کر ہو اس سے پرہیز کرے۔ اب اس کے لیے تین باتوں کی ضرورت پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو بقدر ضرورت دین کا علم ہونا چاہیے، بغیر علم کے تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں۔ اب یہ بقدر ضرورت علم دین چاہے معتبر کتابوں کے ذریعے حاصل ہو جائے، جیسے کہ اخلاق جاننے والوں کو ایسی کتابیں بتانے کے لیے بتائی جاتی، وہ اس کے لیے بڑی معاون اور مددگار ہوتی، یا اپنے شیخ و مرشد کی خدمت و صحبت میں رہ کر کے ان کی باتیں سنتے سنتے اس کو تمام ضروری باتوں کا پتہ چل جائے، نیکی بدی کا پتہ چل جائے، حلال حرام کا پتہ چل جائے، اچھائی برائی کی تمیز ہو جائے، اتنی سمجھ پیدا ہو جائے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ شریعت کے مطابق، یہ خدمت شریعت سے ہٹ کر۔ پورا عالم ہو تو بہت ہی اچھا ہے، پورا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں، بقدر ضرورت جاننا دین کا ضروری ہے۔ اس سے انسان کو یہ تمیز ہونی چاہیے کہ بھائی تاکہ وہ اچھی بجے کا پتہ چلا رہے۔ اب جب صبح شام تک اپنا جائزہ لے گا اور اسے پتہ چلے گا میں نے اتنے کام صحیح کیے، اتنے کام غلط کیے، تو جو صحیح کام کرے گا اس کے اوپر شکر ادا کر سکے گا، جو غلط کام کیے ہوں گے انہیں چھوڑے گا، ورنہ مشورہ کرے گا کہ کس طرح چھوڑوں۔ پہلی بات یہ کہ ضروری علم اس کے پاس ہو، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے اس کے لیے ایک مراقبہ تجویز فرمایا ہے، اور یہ مراقبہ اس دنیا کے دھوکے سے بچنے کے لیے بھی ہے اور تمام رضائل کے اور فضائل کے پیدا کرنے کے لیے بھی ہے. اس لیے حضرت نے اس کو ایک فصل میں الگ بیان فرمایا، وہ ایک مستقل ایک طریقہ ہے جو اس تمام اصلاح کی باتوں کے لیے ناگزیر ہے. وہ فرمایا کہ جب سویرے اٹھے تو چند منٹ کے لیے مراقبہ کرے، وہ مراقبے میں یہ سوچے کہ میں یہ دن جو ہے انشاءاللہ شریعت کے مطابق گزاروں. اور اپنے دل دل میں، زبان سے نہیں، اپنے دل دل میں اپنے اوپر کچھ شرطیں لگائے. مثلا ایک شرط لگا کہ میں پانچوں نمازیں آج باجماعت ماں تکبیر اولا کے ادا کروں گا، آج صبح کے شام کے جتنے بھی معمولات ہیں سارے میں پورے کروں گا، جو مسلمان مجھے راستے ملے گا میں سلام کروں گا، اگر کوئی سلام کرے گا تو میں اس کے سلام کا ضرور جواب دوں گا، میں کسی کو ستاؤں گا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، میں کسی پہ غصہ نہیں کروں گا، میں بدنگاہی نہیں کروں گا، میں غیبت نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. ہر آدمی کو اپنی صبح شام تک کی زندگی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اسی کے مناسبت سے وہ اپنے ذمے کچھ باتیں لازم کرے. حل صبح، اب جس بھی موقع ہو، سویرے فجر سے پہلے موقع ہو، فجر کے بعد موقع ہو، سورج اشراق سے پہلے موقع ہو، اشراق کے بعد موقع ہو، لیکن صبح کا یہ ایک کام اپنے ذمے پر آئے کہ چند منٹ کے لیے بیٹھ کر کے عہد کرے اللہ تعالیٰ سے شام تک میں اس طریقے سے زندگی گزاروں. اسے حضرت نے فرمایا اس کے نام مشارہ تھا، اپنے نفس سے شرط لگانا کہ میں یہ ایسے کروں گا ایسے کروں گا، فلا فلا گناہوں سے میں بطور خاص بچوں گا. اور ہر گناہ سے بچنا چاہیے آدمی کو، ارادہ رکھنا چاہیے، لیکن خاص جن گناہوں میں اس کو زیادہ اطلاع ہوتا ہو، مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ ہو، ان کے اپنے دل دل میں یہ تعین کر لے ان گناہوں سے تو بطور خاص مجھے بچنا ہے. کہتے یہ ہو گیا صبح مراقبہ اور اس کے اندر ہو گیا مشارہ. اب جب رات آ جائے، سونے کا وقت قریب آ جائے، تو اس میں بھی اختیار ہے، چاہے مغرب کے بعد چاہے عشاء کے بعد، یا سونے سے پہلے یا بہت پہلے یا قریب، اور اتنا قریب نہیں کہ وہ مراقبہ کرنے کرتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جائے. سویرے اٹھے تو بول سکتا وہ مراقبہ تو غائب ہو گئی، نیند میں چلا گئی، نیند کے مراقبہ نہ ہو جائے کہیں خدا نہ خاص. اس لیے ذرا سا ایسی حالت میں بیٹھ مراقبہ کرے کہ ذرا اس میں بیدار بھی رہے، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے سو جائے. اب اس کے اندر محاسبہ کرے، سبحان اللہ کیا پیاری بات ہے، کہ اب رات کو محاسبہ کرے کہ میں نے صبح کیا تہیا کیا تھا، کیا ارادہ کیا تھا، کیا میں نے تیاری کی تھی کہ دن کیسے گزارنا ہے. اب صبح سے یہ حساب لگائے کہ پانچ نمازیں باجماعت ماں تکبیر اولا کے ہوئی یا نہیں ہوئی، معمولات پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی، فلا فلا گناہوں سے بچنے کا ارادہ تھا، کس کس گناہوں سے بچے، اگر معمولات پورے ہو گئے، پھر سے نمازی ہو گئے، گناہوں سے اسلام بس سدا شکر بتا دیں، اللہ کا دل و جان شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ کے فضل سے ہوا جو کچھ بھی ہوا، آئندہ بھی جو کچھ ہوگا آپ کے فضل و کرم سے ہوگا، مجھے یا اللہ اسی طرح ہر روز کامیابی عطا. اور اگر غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، غفلت ہو گئی، لاپرواہی ہو گئی، تو اب جناب اپنے نفس کے لیے سزا تجویز کرو. اس میں اپنے شیخ سے بھی مشورہ ہو سکتا ہے، اور خود بھی اپنی طبیعت کے لیے، اپنی طبیعت کو مجبور کرنے کے لیے ایسی کوئی سزا تجویز کر لے جو طبیعت کے لیے تھوڑی سی گراں ہو. مثلا فلاں فلاں گناہ کر بیٹھا، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بیس کا اندر ہی پڑوں گا، مگر یہ بھی اپنی زبان پہ لگائے، دل دل میں رکھے، اس بات کو کہیں ابھی کرے کہ میں نے صبح سے شام تک یہ دن گزارا، میں نے کہا تھا فلاں گناہ سے بچنا ہے بچنا ہے بچنا ہے، نہیں بچا، اب اتنی نقلی پڑھنی ہوں گی مجھے، اتنے پیسے خیرات کرنے ہوں، جتنی بھی استطاعت ہو، مگر اتنے تعداد ہو پیسوں کی کہ اس کو دیتے ہوئے دل جو ہے دل کو ناگوار ہی ہو. یہ نہیں کہ بس ایک چیٹی پیسہ دینا شروع کر دیں تو اس سے نفس کو کیا بھاری ہوگا، تو ایک نے دس دے دے اس سے کیا ہوتا ہے، اتنے دے کے تبدیل سے دینا بھاری ہو اور استطاعت کے اندر اندر ہو، حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو. تو اس طرح سے کچھ پیسے خیرات کرنے سے اور کچھ نوافل کے ادا کرنے سے بس سمجھو نفس کے اوپر آ رہا کر، یہ چیزیں نفس کے لیے بہت ہی زیادہ ناگواری کا باعث ہے. انسان کا نفس یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ ضرور زیادہ نفلیں پڑے، या कैसे जो है वो अल्लाह के रास्ते में सतर्क करती है, बड़ा नफ्स के लिए शार्प है। लेकिन शार्प होगा तो बस फिर जनाब वो मुहासबा जो है कारगर हो जाएगा। अगले दिन जनाब फजर की नमाज में पहले से बैठा होगा, तिलावत के मौके पर कुरान शरीफ खुला होगा, गुनाह का मौका आते ही जो है खन्नाटा आ जाएगा, उन्होंने बोले 20 रकात नफिल पढ़नी पड़ेगी, क्या कर रहा है कम्बख्त, नजर नीचे कर लेती है, झूठ मत बोल, 20 रुपये कौन देगा, 15 रुपये कौन खराब करेगा। देखो जनाब जनाब कैसे जल्दी नफ्स सीधा होता है, ये तो बेलगाम हमने नफ्स को छोड़ा हुआ है, तो जनाब ये बिल्कुल आवारा और आजाद है कि जहाँ गुनाह करने का मौका आता है तो बेधड़क गुनाह कर गुजरता है, जब किसी अमल का मौका आता है तो ये अमल से पीछे हट जाता है। यदि इसमें कोई कदगन तो है नहीं, इसके अंदर कोई लगाम तो है नहीं खींचने वाला, ये लगाम है जो हजरत ने बयान फरमाई है कि सुबह मुशारता और रात को मुहासबा करो, और दोनों में मुराकबा, तो मुराकबे के अंदर सवेरे मुशाहदे पे अमल करो और रात को मुहासबे पे अमल करो, फिर दो कहे जल्दी इतना होती है और दुनिया के मकारी से भी नफ्स शैतान के मकर से भी इंसान बचता है और दीगर फजाए और रजायत भी उसके अंदर पैदा हो जाएंगे। रहनुमाई के लिए शेख मौजूद है, जहाँ कहीं गड़बड़ होने लगे या कोई गड़ सुस्ती होने लगे तो उससे मशवरा करें और उनके मशवरे के मुताबिक चलता रहे तो इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर बातिन की इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सब के अखलाक व आमाल की और आदात व अखबार की इस्लाह फरमाए। दुआ से पहले एक वो ऐलान सुन लीजिए कि मेरे बाद अहबाब ने सब बंदी के मौजू पर एक रिसाला छपवाया है जो नाचीज का लिखा हुआ है। ये आजकल हमारी नमाजों में सब बंदी के अहकाम और मसाइल से नावाफियत बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप मस्जिदों के दीनी मदरसों के अंदर जो मसाजिद हैं वहाँ पर भी सबों को सही सीधा करने, सबों को सही बनाने और सबों को पुर करने का एहतमाम है। हमारी मस्जिद में भी बार बार ऐलान करना पड़ता है। तो दुनिया की मस्जिदों के अंदर ये हाल है कि लोगों को सब बंदी के आदाब का पता नहीं है, ज़रूरी मसाइल मालूम नहीं है, यहाँ तक कि मस्जिदों के अंदर जो बच्चे नमाज पढ़ने आते हैं उनके साथ भी जानवरों जैसा सलूक होता है, उनके साथ भी जानवरों जैसा सलूक किया जाता है अल्लाह बिल्ला, उसकी वजह भी अहकाम सब बंदी से नावाकफियत है। तो बाद अहबाब की उन्होंने छपवाई है, वो तकसीम भी करना चाहते हैं, आप लोग सब बैठे रहे, ये अहबाब आपको अभी 10 मिनट के अंदर अंदर सब आपको बैठे बैठे तकसीम कर देंगे, और ये सिर्फ किताब का बड़ों को दिया जाएगा, बच्चों को नहीं, बच्चे न लें, बस बड़े हजरात लें और लेकर के इसका तरीका ये कि खुद भी पढ़ें और अपने घर में ले जा करके घर वालों को जमा करके उनको भी पढ़कर सुनाएं, बल्कि महल्ले की मस्जिद में भी इसको पढ़कर सुनाने का एहतमाम करें। मकसद इन अहबाब का यही है कि सब मुसलमानों को सब बंदे के अहकाम मालूम हो, सब किस तरह बनाई जाती है, सब किस तरह सीधी की जाती है, इसके ज़रूरी अहकाम क्या है, कौन कौन सी बातें आदाब सबंदी खिलाफ है, ताकि मस्जिद के अंदर नमाज बाजमात अदा करने का जो अहम जुज है सबको सीधा करना सही बनाना इस पर अमल हो सके। अल्लाह ताला अपने फजल से अहबाब को जजाय खैर दे और हम सबको सब मुसलमानों को इस पर अमल करने की तौफीक अता करे। कोई साहब बीमार है उनकी सेहत के लिए भी दुआ करना करेगा।